کام کی بات کی نا،
یہ بول رہے
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آرام سے رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے تقویٰ فرض کیا ہے، کیونکہ خلاف تقویٰ چلنے میں مشکل ہی مشکل ہے، پریشانی ہی پریشانی. اب دیکھیے مثلا یہ شادی بیاہ کی رسومات اور یہ الا بلا منگنیاں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے منگنی ٹنگنی، اچھے خاصے بندے کو ٹانگ رہتی ہے. ارے بھائی دین دیکھو، رشتہ دیکھو، دین دیکھو، استخارہ کرو، لوگوں سے معلوم کرو کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں یا نہیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. سب سے پہلی چیز دیکھنے کی دین ہے، کیونکہ اور دین خالی نماز روزے کا نام نہیں. افسوس تو یہ ہے کہ ہم لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی ہے، عالم بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بیان بھی کرتا ہے. اخلاق بھی تو دیکھو، معاشرت بھی دیکھو، معاملات بھی دیکھو، اخلاقیات دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ گویا ہے وہ خوب نماز روزے کی پابند ہے لیکن اخلاق بہت برے ہیں، ہر ایک سے لڑائی جھگڑا، بدتمیزی، تکلیف پہنچانا پڑوسیوں کو. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی. دیکھیے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے، اچھے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے. اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جس کے کوئی خاص نوافل وغیرہ کچھ نہیں پڑتی، بس فرائض واجبات سنت موقعہ ادا کر لیتی ہے، واجبات حقوق واجبہ ادا کرتی ہے، لیکن کسی کو نہیں ستاتی ہے اور بہت خوش مزاج نرم خو ہے، بھلائی والی ہے. فرمایا ہی فی الجنہ، جنت میں جائے. تو بھائی اخلاق بھی تو دیکھو. ہاں اگر نماز روزہ ہے لیکن اخلاق برے ہیں تو ایسا آدمی دیندار تھوڑی ہے. ظاہر دیندار ہے، اندر سے تو ظالم عجیب ہے. یہ تو ہے نا، یہ کہاں اچھا رکھ سکتا ہے بیوی کو، کیسے اچھا رکھ سکتا ہے، آرام سے کیسے رکھ سکتا ہے، جب اخلاق نہیں، معاشرت نہیں، معاملات نہیں، کیسے رکھے گا. اچھا علم ہی نہیں ہے، علم تو ہو علم ہی نہیں ہے کہ اچھے اخلاق کی کیا اہمیت ہے اور برے اخلاق کے کیا نقصانات ہیں. اور علم ہوگا تو عمل کی توفیق نہیں ہے. پڑوسیوں کو ستانا، اگر پڑوسی کو تکلیف ہے کہ ہم گھر کے باہر کچرا کوڑا رکھتے ہیں، اس سے آنے جانے والوں کو بدبو آتی ہے، یا کتے بلی جانور اس کو گرا دیتے اور سڑک پہ پھیل جاتا ہے، صفائی نصف ایمان ہے. اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا، یہودیوں کا، کہ اپنے گھر کے دروازوں کو گندا رکھتے تھے. مسلمان کی یہ شان تھوڑی ہے. پھر پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے، اب اس پہ جھگڑا بھی ہو رہا ہے. اگر پانی بہ گیا گھر سے، پڑوسی کے گھر پہ کیچڑ ہو گیا، کتنی برے اخلاق ہے. پڑوسی کو تو اتنے حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ ہونے لگا خیال اس طرف شدید کہ وراثت میں بھی پڑوسی کا حصہ ہوگا، اتنے حقوق بتلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے. تو یہ سب اخلاق بھی تو دیکھو بھائی. تو رشتہ دیکھو تو سب سے پہلے دین دیکھو، اور دین میں صرف نماز روزہ نہ دیکھو بلکہ اس کے اخلاق بھی دیکھو. اخلاق نرم خو ہے کہ نہیں. ہاں خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا. ہاں بدخوئی اور سخت خوئی جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ تکبر کی فرا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. کتنی بڑی بات ہے. اور ایذائے مومن حرام ہے. آپ گھر کے اندر کوئی شور شرابہ ہو رہا ہے، چیخ پکار ہو رہی ہے، بہت سے گھروں میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ گانے بجانا زور زور سے کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کوئی نعت خوانی زور زور سے کر رہا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اب معلوم نہیں پڑوس کے اندر کوئی آدمی آرام کا خواہاں ہو، کوئی کسی کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، کوئی بیچارہ دل کا مریض ہو، اب یہاں سے دو زور سے جو ہے وہ ساری رات آواز آ رہی ہے، بیچارہ سو نہیں سکتا. میرے عزیزوں یہ دین نہیں ہے. اس کو دین نہیں کہتے. دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی مومن بھائی کے ساتھ اپنے بچھے جانا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے عاشقوں کی شان بیان فرمائی ہے، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اور آگے فرمایا اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، اپنے مومن بھائیوں کے سامنے تو بچھے جاتے ہیں، بالکل تواضع سے رہتے ہیں، کندھے جھکا کے رہتے ہیں اور ان کو راحت پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں. ہم تو تکلیف دے کے پوچھتے بھی نہیں ہیں. اور ان کی کیا شان ہوتی ہے عاشقین عاشقان خدا کی کہ وہ مومن کے سامنے جو ہے بچھے جاتے ہیں. ان کی خوش خلقی ان کے ساتھ ان کی ایک خاص شان ہوتی ہے، خوش خلقی، اچھے اخلاق. اور عزت علی الکافرین، اگر اشداء علی الکفار رحماء بینا، آپس میں رحماء ایک دوسرے پر رحمت اور شفقت کرنے والے، نرمی کرنے والے. اور اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر زبردست ہے، یہ مومن کی شان ہے. مومن بھائی اپنا پڑوسی اس کی کسی قسم کی تکلیف اس کو پہنچانا بہت زبردست نقصان ہے دوستو. تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہے. رشتہ اگر دیکھنا ہو دین دیکھو اور پھر اس میں اخلاق دیکھو. محض دین دیکھنے میں محض نماز روزہ نہ دیکھو بلکہ اخلاق دیکھو کہ اخلاق اچھے ہیں کہ نہیں. اگر اخلاق اچھے ہیں روزگار چاہے بہت محدود ہو پھر بھی وہ بیوی کو خوش رکھے گا. متقی آدمی بیوی کو خوش رکھتا ہے، اور جو متقی نہیں ہوتا وہ نہ خود خوش رہتا ہے نہ بیوی کو خوش رکھ سکتا ہے. اچھا، مجھ کو دو تین باتیں اہم کرنی ہیں لیکن آخر میں کروں گا تاکہ سب لوگوں کو جو آنے والے ہیں سب تک وہ بات پہنچ جائے. مجھے ذرا یاد دلائیے گا آخر میں. مگر آپ ایسی کوئی بات ہوا کرے تو مجھے چپکے سے اشارہ ہی کر دیا کرے. آپ کا ہونا میرے لیے نعمت ہے، آپ دونوں حضرات کا. یہ نعت شریف آج پیش خدمت ہے تاکہ اس میں یہ بھی ایک راز ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم وہابی ہیں، وہ ہم وہابی نہیں ہیں. ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت، الحمدللہ ہمارے بزرگوں میں بے انتہا عشق و محبت پایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں بہت بڑی، اور عشق و محبت کا حق سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق سمجھتے ہیں اور سعادت سمجھتے ہیں، اور نعت شریف کو بھی ہم عبادت سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ سمجھ کے پڑھتے ہیں. لیکن کام تو وہ کرنا ہے، اصلی کام وہ ہے جو محبوب کی رضا کے مطابق ہو، ہے نا، محبوب کی رضا کے مطابق ہو. اور اگر محبوب کی رضا کے خلاف، یعنی محبوب کی رضا کے خلاف محبوب کو چاہنا، یہ بدعت ہے. بدعت کس کی تعریف ہمارے بزرگوں نے فرمائی ہے، محبوب کی رضا کے خلاف اس کو چاہنا، اپنی مرضی سے چاہنا، یہ بدعت ہے. اور محبوب کو محبوب کی مرضی سے چاہنا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہی شریعت ہے. ہاں، تو اور دوسری بات یہ کہ یہ اس نعت شریف کی فرمائش مجھ سے بار بار لوگ کرتے ہیں اور مجھ کو بھی اس میں بہت مزہ آتا ہے الحمدللہ. اور میرے شیخ قطب زماں عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا، جو میرے موجودہ شیخ ہیں، شیخ خالص، میرے تیسرے شیخ ہیں، انہوں نے یہ نعت شریف کے اشعار مجھ سے سفر عمرہ میں مدینہ شریف میں سنے، سامنے گنبد خضرا، بالکل سامنے، ہوٹل جو تھا اس کی بالکل سامنے گنبد خضرا، اور یہ نعت شریف. اور میرے شیخ, تو الحمدللہ میرے حضرت نے اس کو اتنا پسند فرمایا کہ فرمایا کہ اس نے میرے بارے میں فرمایا الحمدللہ کہ اس نے ان اشعار کی روح سے قریب ہو کے پڑھا ہے, اور فرمایا کہ اس سے پہلے بھی میں نے یہ اشعار سنے لیکن اتنا مزہ کبھی نہیں آیا. بزرگوں کی نیک گمانی بھی نعمت ہوتی ہے, تو میرے لیے نعمت ہے الحمدللہ. اس میرا کمال نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے, مہربانی ہے. نعت شریف کے اشعار ہیں میرے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. دو گھونٹ بتائیے, دل کو دل سے راہ ہوتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں. اب اتنے بڑے عالم ہیں امام صاحب ہیں, ان کی فرمائش جو دل سے مجھ کو مل گئی. پانی دو گھونٹ مجھے پلائیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کس قدر اجر و ثواب دیتے ہیں, کس قدر. یہ پانی پلانا جو ہے یہ بظاہر ایک معمولی سا عمل ہے, یہ اٹھے چلے گئے, انہوں نے نیک کام سمجھ کے کر دیا. لیکن پانی پلانا جو ہے کسی کو جہاں پانی وافر موجود ہو, وافر موجود ہے پانی, وہاں پانی پلانا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے. بتائیے ہم میں سے کون ہے جو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے. مگر اتنے معمولی سے عمل پہ, اب یہ پانی تو میں خود بھی اٹھ کے پی سکتا تھا لیکن ان کو اس کا اجر و ثواب مل گیا. اور جہاں پانی کی فراوانی نہ ہو, تنگی ہو, اس وقت پانی پلانا ایک گویا کہ مردہ زندہ کر دینا, اتنا ثواب. اب بتائیے اللہ کی دین کا کیا ٹھکانہ ہے. ارے مصیبت آئی, مصیبت پر اجر. مصیبت آئی تو ہم نے تو نہیں کھینچی مصیبت, مصیبت تو آئی لیکن اس پر اجر دے دیا. اب اس پہ صبر کر رہا ہے بندہ, شکوہ شکایت نہیں کر رہا, مزید اجر, صبر کا اجر. پھر دعا میں لگا ہوا ہے, اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ یہ مصیبت آئی ٹال دیجئے, مہربانی ہوگی آپ کی, اس پہ اجر. دعا پہ بھی اجر. اب مصیبت کو ٹال دیا, اللہ تیرا شکر ہے, مہربانی ہے آپ کی, اس پہ اجر. ارے بھرا ہی بھرا ہے سب, دین پہ چل کے تو دیکھو. آنکھ بند ہوگی تو ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی, بڑے بڑے جب انعامات ملیں گے تو حسرت ہوگی, او ہو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو پتہ کر لو دوستو, جلدی کر لو, وقت بہت کم ہے. ہاں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. پھر افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. دین میں جلدی سے داخل ہو جاؤ اور پورے پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ, جلدی سے پورے پورے داخل ہو جاؤ, انتظار مت کرو اور دیر مت کرو, غفلت مت کرو, جلدی سے داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالی سے بڑے بڑے انعامات یہیں سے لینا شروع کر دو. یہیں سے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. لائیے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, دیکھو پانی پینے کی چھ سنتیں, بیٹھے بیٹھے چھ سنتیں. ایک تو بسم اللہ پڑھ کے پیئے بیٹھ کر پیئے, دوسرے پانی کو دیکھ کر پیئے, ہے نا. دیکھ کر پینے میں ہمارا کتنا فائدہ ہے دیکھیے, اپنا ہی فائدہ ہے. اور جب سانس لے تو برتن کو منہ سے ہٹا لے اور تین سانس میں پیئے, یعنی اعتدال سے پیئے, غٹ غٹ کر کے ایک دم سے نہ پی جائے, اور مزہ لے لے کے پیئے. اور ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب پانی پیو تو ٹھنڈا پیو, جس کو تحمل ہو. اب یہ نہیں کہ کھانس رہے تو بھی ٹھنڈا پیے, فہم کی ضرورت ہے. تو ٹھنڈا پانی پیے تاکہ بال بال سے اللہ کا شکر ادا ہو, اللہ آپ نے کیسا پانی پلایا. پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دو. ساری سنتیں, ایک ایک سنت کروڑوں کا موتی ہے, کروڑوں کا. ہاں اور نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں, سنت کے راستے. ہاں سنتوں کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالی کا راستہ بڑی تیزی سے طے ہوتا ہے. تو اور کیا ہے, ایک دعا ہے پانی پینے کی, اس میں اور زیادہ تشکر اور عبدیت ہے اللہ کی. کیا الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. تمام تعریف اس اللہ کی ہے، الحمدللہ الذی سقانا، ہمیں پلایا جس نے، عذبا فراتا، میٹھا ٹھنڈا فرد بخش پانی، ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، برحمتہ، اپنی رحمت سے ہمیں پلایا، اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں پلایا. اب ان علاقوں میں جائیے جہاں پانی نہیں، گندا پانی لوگ پینے پہ مجبور ہیں، اللہ نے صاف پانی ہم کو دیا، ٹھنڈا میٹھا پانی دیا، فرحت بخش، ہے نا. اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا اور کھارا نہیں بنایا، ہے نا. یہ دعا بھی ہے. اب اتنا سا عمل ہے پانی پینا، اور ہے بھی اپنی طبیعت اور راحت کے لیے. اب پانی پی کی، پانی کتنی زبردست ضرورت ہے ہماری، پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے. تو اپنی ہی راحت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے پانی پیا، لیکن سنت کے مطابق پی لیا، محبوب حقیقی خوش ہو گئے کہ میرے محبوب کی ادائیں اختیار کر رہا ہے. کون ہے اللہ کا محبوب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب کی ادائیں بھی محبوب ہوتی ہیں، اور ان اداؤں کو اختیار کرنے والا بھی محبوب ہو جاتا ہے. اچھا جی، میرے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. اچھا، یہاں یہ میں معنی بار بار بیان کر دیتا ہوں، نئے دوست بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھ کو دل میں یہ بات آئی کہ عجم کے بیابان سے مفرور، عجم یہ ہے جہاں بیٹھے اور وہ عرب ہے. لیکن ایک تو ظاہری حاضری ہے، ہے نا، ظاہری حاضری ہے اللہ کے گھر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ایک حاضری دل کی ہے، ہے نا. کیا معنی؟ عجم کا بیابان یعنی گناہوں کے کانٹے بھرے بیابان سے، اے اللہ میں اس زندگی سے تنگ ہوں، بیزار ہوں، اور میں گلستان طیبہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنا کر گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، اپنی زندگی کو باغ و بہار کروں گا، ہے نا. یہ اصلی حاضری یہ ہے دوستو. ایک آدمی وہاں حاضر ہوتا ہے، دل سے حاضر نہیں ہے، گناہوں میں ملوث ہے، طریقہ اس کا خلاف سنت ہے، تو اس کی حاضری کیا حاضری ہوگی؟ اگرچہ وہ نعمت تو ہے، لیکن اصل حاضری اس کی ہے دوستو جو دل سے بھی وہاں حاضر ہو. اور اگر حاضر جسمن حاضر نہ ہو لیکن قلبن وہ عجم میں بھی ہے، تو اس کا قلب اگر مدینہ میں ہے تو بس کیا بات ہے، سنت کے مطابق اس کی زندگی گزار رہا ہے، ہے نا. تو اس کا جو اصل جینا ہے وہ جینا ہے. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. ابھی شعر میں پڑھ رہا ہوں، یہ سب اپنے دل میں ہم لوگ عہد کریں کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں گے. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا. تور مانی دل کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، شکستہ دل لے کے حاضر ہوں گا تاکہ اس شکستہ دل میں وہاں کے انوارات کو جذب کر لوں۔ میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا۔ اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں سے غباروں میں مستور ہوں گا۔ مستور معنی چھپ جانا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوتے تھے تو اپنی چادر مبارک کو جسم سے ہٹا دیتے تھے تاکہ مدینہ کا غبار جسم کو لگ جائے، ایسی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ سے۔ کیوں تھی محبت؟ کیونکہ وہاں اللہ کا دین وہاں سے پھیلا۔ اللہ کا دین وہ قیمتی چیز ہے جس کی خاطر سے اللہ تعالی نے اپنے محبوب، سب سے محبوب ترین ہستی کا خون تک بہانا گوارا کیا۔ دین اللہ کا اس قدر قیمتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ شریف سے وہ محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں داخل ہوتے تھے اپنی چادر مبارک کو اتار لیتے تھے تاکہ مدینہ کا گرد و غبار آپ کے جسم پہ لگ جائے، یہ محبت تھی آپ۔
اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں سے غباروں میں مستور ہوں گا، میں سے غباروں میں مستور ہوں گا، میں روضے پہ صلی علی نذر کر کے، میں روضے پہ صلی علی نذر کر کے، بدل نور ہوں گا بجانور ہوں گا، بدل نور ہوں گا بجانور ہوں گا، میں روضے پہ صلی علی نذر کر کے، میں روضے پہ صلی علی نذر کر کے، بدل نور ہوں گا بجانور ہوں گا، بدل نور ہوں گا بجانور ہوں گا، مدینے کے انوار شام و سحر سے، مدینے کے انوار شام و سحر سے، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، مدینے کے انوار شام و سحر سے، مدینے کے انوار شام و سحر سے، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا منصور کے معنی کامیاب ہوں گا سنت ہی وہ طریقہ ہے دوستو اور عزیزو جس پر چل کر ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں خلاف سنت چل کر نہ دنیا کی کامیابی ہے نہ ہی آخرت کی کامیابی ہے ایک ہی راستہ اللہ کو پسند ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا احد کے شہیدوں کے خون وفا سے احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا دستور سے مراد شریعت کا قانون یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 70 صحابہ نے ایک دن میں جانیں قربان کر دیں جان فدا کر دی اللہ پر ہے نا تو ہم سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پورا ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ کہ نظر باز یعنی دیکھنے والا اور دکھانے والا دونوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کہ جو دیکھتا ہے اے اللہ یہ بدعا ہے اے اللہ آپ بدعا ہے کہ اے اللہ آپ لعنت کیجئے اللہ تعالیٰ لعنت کرے اس پر جو دیکھتا ہے اور جو اپنے آپ کو دکھاتی ہے جو بے پردہ پھرتی ہے اور اسی طرح مرد پر بھی ہے جو عورت مرد کو دیکھے نامحرم یا مرد نامحرم عورت کو دیکھے دونوں پر خدا کی لعنت کی بدعا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے زنا العین النظر آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی ہم سے ایک یہی کام نہیں ہوتا ہے بازار میں پھریں یا گھروں کے اندر نامحرم عورتیں پردہ ہی نہیں ہے ایسا کیا پردہ بھائی پردہ صرف برقعے کا نام تھوڑی ہے کہ برقع پہن لیا وہ پردہ ہو گیا ارے بھائی یہ ایسا خبیث الطبع لوگ بھی ہوتے ہیں جو برقعے سے میں بھی ناپ لیتے ہیں مولانا رومی اس کو فرماتے ہیں کہ اے بسا خوش قامت کہ چادر کہ اے بسا خوش قامت کہ زیر چادر باشد چوں باز کنی مادر مادر باشد کہتے ہیں کہ اس کا قصہ میں شاید پہلے سنا چکا ہوں ایک فرضی قصہ ہے ایک عاشق تھا عاشق مجاز اس نے دیکھا کہ ایک لمبی خوش قامت عورت بس اسٹاپ پہ کھڑی ہے برقع اڑی ہے لیکن اس نے جو اس کا وہ دیکھا قامت اور ڈیل ڈول اس نے اندر خیالی خیال میں عاشق مجاز جو ہے تصور میں ہی بہت بہت آگے پہنچ جاتے ہیں ہے نا اور نکلتا کیا آیا ابھی بتا رہا ہوں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی اچھا شکار ہے اس کو پھانسنا چاہیے پیچھے چل دیے بس آئی بس میں پوچھا بھی نہیں کہ بس کہاں جا رہی ہے وہ عورت بھی چڑھ گئی یہ بھی چڑھ گئے
اب جو تھوڑی دور آگے جا کے کنڈکٹر آیا لاؤ ٹکٹ، تو اس نے کتنا پیسہ، اس نے کہا اتنا، یہ تو بس حیدرآباد جا رہی ہے. ارے پھنس گئے یار، یہ تو لمبا، چلو خیر کوئی بات نہیں، مال جو ہے بڑا تگڑا مال ہے، آج تگڑا مال ہاتھ لگا ہے، برقے میں ہے اور یہ چل رہا ہے اس کے پیچھے. پھر جب وہاں پہنچ گئے اسٹاپ پہ تو وہاں اتری، یہ بھی اتر گئے. اب موقع دیکھا کہ اس کو پھانسے کیسے، بات کیسے کریں، اس سے گھیرے کیسے اس کو. تو دیکھا کچھ بھی وہاں کوئی ایسی چیز تحفہ وحفہ دینے کی نہیں. ایک گنڈیری والا کھڑا ہوا تھا، چل رہا اور انہوں نے کہا گنڈیری لے لیتے ہیں، کچھ نہیں. انہوں نے ایک کلو گنڈیری لے لی. اب جہاں موقع دیکھا پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، جہاں موقع سناٹے کا دیکھا تو آگے بڑھ کے انہوں نے کہا جی یہ آپ کے لیے تحفہ ہے ایک گنڈیری. تو اس نے کہا اچھا گنڈیری. تو اس نے نقاب الٹ کے اپنے دانت دیکھا ہے، اس نے کہا پتر ساڈے تو دانت ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کو فرمایا مولانا رومی نے کہ اے بسا خوش قامت کے زیر چادر باشد، بعض اوقات چادر کے نیچے دیکھو تو مادر مادر باشد، ماں کی بھی اماں نکلی ہو. تو ہم سے نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی، ہم سے جو ہے سنتوں کے مطابق، ابھی بتا دیا کہ دیکھو کتنی آسان آسان سنتیں ہیں، پانی پینے میں چھ سات سنتیں بتا دیں، اور پانی اپنی راحت کے لیے پیا، آرام سے پیا. اسی طرح ہر سنت میں دوستو راحت ہے. سنت کا راستہ ہمارے حضرت فرماتے تھے اسحل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے. اسحل مانے سہل ترین، ہر کام کو سنت کے مطابق کر کے دیکھیے، آسان ہی آسانی ہے. اسی طرح اکمل بھی ہے، کامل ترین ہے، اللہ تک پہنچانے والا ہے نا، اور اجمل بھی ہے، خوبصورتی ہے اس میں. اب دیکھو جتنے لوگوں کی ماشاءاللہ ایک مٹھی داڑھی ہوتی ہے یا شرعی داڑھی ہوتی ہے، وہ کاٹتے نہیں اس کو، اس میں کتنا نور ہوتا ہے. اور جو آدھا آدھا نکلنے کے باوجود کاٹتے ہیں، اگر کسی کے نہیں نکل رہی اسی میں نورانیت معلوم ہوتی ہے، اور اگر جس کے آتی ہے لیکن وہ کاٹتا ہے اس میں وہ بالکل بے نوری معلوم ہوتی ہے. اور ہمارے حضرت تو اس کو فرماتے تھے چورکٹ ہے، یہ چورکٹ بدماش لگتا ہے. داڑھی رکھو مومن کی طرح، شیر بنو بھائی، داڑھی یہ اسلام کا جھنڈا ہے، اس کو لہراؤ، اس کو چھپاؤ نہیں. تو ہم سے یہ کام کہاں ہوتے ہیں. دیکھو سنت کے مطابق داڑھی رکھو ایک مٹھی تو خود ہی وہ بولنے لگتی ہے، لوگ عزت کرتے ہیں اس کی، اور جو کاٹتا ہے وہ اس کے دل میں کہتے ہیں کچھ گڑبڑ ہے، اس میں پورا پورا یہ نہیں، معاملہ نہیں ہے، کچھ گڑبڑ ہے. ہمارے مولانا اثر صاحب جونپوری، جو ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، تعارف کے محتاج بھی نہیں، سبھی جانتے ہیں، بہت اللہ والے شاعر ہیں، کہتے ہیں کیوں مسٹر و ملا کے ہو مابین میرے دوست. آدھی داڑھی رکھی ملاؤں کی پارٹی میں جا رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارا ہے، اور دنیا داروں کی پارٹی میں جا تو کہتے ہیں کچھ کچھ ہمارا بھی ہے، دونوں طرف نبھانا ہے. کہتے نا زمانے کے ساتھ چلنا ہے بھائی، تھوڑا ادھر بھی کر لو، تھوڑا ادھر بھی کر لو، ایسے دنیا ایسے اللہ نہیں ملتا. ہم خدا خواہی ہم دنیا ہے دوں، این خیالس تو محالس تو جنوں. یہ بالکل پاگلپن ہے کہ دنیا داری میں رہو اور اللہ کو بھی چاہو. بس اللہ کا ہونا ہے تو اللہ کے ہو جاؤ، پورے پورے اللہ کے ہو جاؤ. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا. پھر مزہ دیکھو دنیا کی زندگی میں بھی مزہ ہی مزہ ہے، سکون ہے، چین ہے، عافیت ہے. احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، سبق لے کے پابند دستور ہوں گا. مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا، مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا. کیونکہ ظاہری جدائی ہے لیکن قلب و جاں میرے وہیں اٹکے ہوئے ہیں کہ ہر کام میں سنت کے مطابق کر رہا ہوں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، اس کو اختیار کیا، اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں جائے گا، بس میرے ساتھ ہوگا جنت میں. تو اصل رہنا جو ہے وہ یہ رہنا ہے. ما
مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. آپ سب میرے ساتھ یہ شعر پڑھیے تب مزہ آئے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی. یہ اس ارادے کے ساتھ کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہہ رہے کہ جمپ لگا کے آسمان پہ پہنچ جائیں, جو پہنچ جائے تو سبحان اللہ, منع تھوڑی کر رہے ہیں. پہنچ جائے تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, لیکن کسی میں کمزور ہے, کوئی آدمی نہیں ابھی عمل کر پا رہا ہے, تو اس کوشش کا ارادہ تو کر لے کہ ہم کوشش کریں گے. چلو ایک کام نہیں کر سکتے, دوسرے کام سے ہم ابتدا کرتے ہیں. جیسے مثلا ہم نے کہا کہ بھئی پانی اس طرح پیئیں, پی تو آسان ہے, کوئی مذاق بھی نہیں اڑائے گا. داڑھی رکھنے سے لوگ کہہ دیتے ہیں ملا ہو گیا وہ, بعض لوگوں میں ہمت نہیں ہے بھئی لوگوں کی باتیں سننے کی. حالانکہ یہی تو بتا رہے ہیں کہ احد کے میدان میں تو صحابہ نے جانے تک پیش کر دی, ہم لوگ باتوں سے ڈر جاتے ہیں. لیکن چلو ابھی اگر ہمت نہیں ہو رہی تو پانی تو کم سے کم ہم ارادہ کر لیں سب لوگ کہ بھئی ہم پانی جب پئیں گے سنت کے مطابق پئیں گے, بیٹھ کر پئیں گے, بسم اللہ پڑھ کے پئیں گے, تین سانس میں پئیں گے, دیکھ کر پئیں گے, اور جب پئیں گے تو پینے کے بعد سانس لینا ہو تو برتن کو منہ سے ہٹا لیں گے, اور پانی پینے کے بعد چلو اگر بڑی دعا یاد نہیں ہے الحمدللہ تو کہہ دیں گے, اور دینے والے کو جزاک اللہ کہہ دیں گے. یہ بھی سنت ہے نا. کون سا بھائی جزاک اللہ کہہ دو گے تو کتنی دیر لگے گی, کتنی مشقت ہوگی, اور کیا ہوگا, کون سا آپ اپنی جیب سے کچھ دو گے, ان سے مانگ رہے ہیں وہی دیں گے. تو کم سے کم اس میں تو کمی نہ کرو, کوئی بھی کسی قسم کا احسان کرے اس کو جزاک اللہ کہو. تھینک یو اور شکریہ کو چھوڑو, جزاک اللہ کہو, اس کا تو کچھ ملے گا, تھینک یو اور شکریہ کا تو کچھ نہیں ملے گا, ہے نا. جزاک اللہ کہو, اللہ تم کو جزائے خیر دے, جزاک اللہ خیرہ, اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے. تو وہی دینے والے تو وہ ہیں, آپ کی جیب سے کچھ نہیں جائے گا, کچھ گھسے گا نہیں آپ کی جیب سے. ایک شخص جو ہے وہ جا رہا تھا, دیکھا اس نے کہ ایک شخص فٹ پاتھ پہ بیٹھا رو رہا ہے, کتا بھی اس کے ساتھ ہے. اس نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرا کتا بھوک سے مر رہا ہے. اس نے کہا اچھا یہ تمہارے سر پہ کیا ہے ٹوکرا؟ اس نے کہا یہ روٹیوں کا ٹوکرا, اس میں روٹیاں ہیں. کہا کہ اس کو روٹی کیوں نہیں دے دیتے؟ کہا آنسو میرے مفت کے ہیں, روٹی میں تو پیسہ لگا ہے. تو بھائی دعا دینے میں تو کنجوسی نہ کرے آدمی, تو مجھ کو بھی کہہ دو جزاک اللہ. کیونکہ میں آپ کی خدمت کے لیے آتا ہوں یہاں, تو اگرچہ میں مستحق نہیں ہوں لیکن محتاج تو ہوں دعاؤں کا, آپ سب کی دعاؤں کا محتاج ہوں. اور آپ لوگوں کا بھی جزاک اللہ خیر, آپ نہ ہوتے تو میں کس کو سناتا. مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا.
آخری شعر ہے.
قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اختر قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اختر ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اختر قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اختر ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا ہر تارک راہ سنت سے پر نور ہوں گا عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں سے غباروں میں مستور ہوں گا میں روضے پہ صلی علی نور کر کے بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ماشاء اللہ سب احباب نے خوب جوش اور محبت سے سنا یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے ماشاء ماشاء بہت دل خوش ہوا الحمدللہ آپ حضرات کے درمیان نعت شریف کا لطف مجھے کچھ اور ہی معلوم الحمدللہ اچھا وہ باتیں تو پھر بہت ہو جاتی ہیں وہ تین باتیں عرض کرنی ہیں کہ پچھلے جمعے جو میں حاضر ہوا تھا تو ایک واقعہ حضرت سلطان ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بیان کیا تھا کہ ان کے پاس غلطی سے یہ کہہ دیا کہ ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا اب موقوف ہو چکا ہے وہ غلطی یہ تھی کہ فرشتہ ایک آیا تھا تو زبان پہ اب جو دل میں ہوتا ہے دل میں اس وقت حضرت جبرائیل یاد آ گئے تو زبان سے وہ نکل گیا تو یہ بات خلاف شریعت ہے خلاف شریعت بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے فرشتہ ان کے پاس آیا تھا اور دوسری بات یہ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا اس امت پہ سونا حرام ہے تو اس کی وضاحت کرنی ہے بات تو صحیح ہے لیکن امت کے مردوں پر ہے عورتوں پر تو سونا اگر حرام کر دیا تو عورتیں تو پھر ہمارا جینا حرام کر دیں گے تو بھائی عورتوں کے لیے تو بالکل جائز ہے سونا چاندی سب لیکن مرد اس امت کے مرد پر سونا حرام ہے دو بات یہ ہو گئی اور تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل ایک رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ واٹس ایپ اور فیس بک اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو بھی ذریعہ ہے اس پر لوگ طرح طرح کی دین سے متعلق کچھ باتیں بھیجتے رہتے ہیں دوسرے کو اگرچہ ان کی نیت صحیح بھی ہو اچھی بھی ہو کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بات اچھی ہم کو ملی ہے وہ دوسروں تک پہنچ جائے، دوسرے لوگ بھی اس کو پڑھیں اور عمل کریں، لیکن اس میں ہو یہ رہا ہے کہ اکثر لوگ بغیر حوالے کے غیر مستند باتیں خوب دبا کے دے رہے ہیں ہول سیل کے حساب سے، جن کا وجود بھی دین میں نہیں ہے اور کہیں اس کا ثبوت بھی نہیں ہے۔ تو میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر اول تو یہ چیزیں بہت ہی وقت ضائع کرنے والی ہیں، واٹس ایپ اور یہ دین سیکھنا ہی ہے تو ہمارے علماء ہیں ان سے کیوں نہیں سیکھتے، یہ موجود ہیں یہاں، مستند بات آپ کو بتلائیں گے اور دارالعلوم اتنا بڑا آپ حضرات کے قریب ہے، الحمدللہ ہمارے قریب ہے، ٹیلی فون تک پہ سہولت ہے، تو بجائے اس کے کہ دین بزرگوں سے علماء سے سیکھیں ہم واٹس ایپ سے کیوں سیکھیں بھائی، اور اس میں اس قدر غلط سلط باتیں جو ہے شامل ہو رہی ہیں کہ دین کچھ کا کچھ ہونے لگا ہے۔ تو میری گزارش ہے اپنے دوستوں سے اپنے بزرگوں سے یہ ہے کہ اس ذریعے سے دین تو بالکل ہی نہ سیکھیں، آپ فوراً اس کو ڈیلیٹ کر دیں، چاہے وہ حوالہ لکھا ہوا بھی ہو، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ حوالہ بھی دیا ہوا ہے لیکن اس بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، مطلب کچھ کا کچھ ہو گیا۔ یہ بھی ہو رہا ہے کہ بات بالکل صحیح ہے، کہنے والا لکھنے والا اس میں بالکل مخلص بھی ہے، لیکن کیا ہوا، غفلت سے اس نے اس بات کو جو ہے اپنے الفاظ میں لکھ دیا، مطلب کچھ کا کچھ ہو گیا۔ اس لیے آپ کو اگر ضرورت شدیدہ ہے نیٹ استعمال کرنے کی، موبائل استعمال کرنے کی، واٹس ایپ استعمال کرنے کی، تو میں منع تو نہیں کر سکتا، لیکن جتنا بچیں اتنا اچھا ہے، کیونکہ جہاں نیٹ کھولا اس میں کوئی نہ کوئی گندی تصویر لازمی آ جاتی، اکثر یہ ہونے لگا، تو کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ اب اگر ضرورت شدیدہ ہے، کسی کو نوکری کی وجہ سے استعمال کرنا ہے، کسی کو کاروبار کی اس کا ہائی کاروبار یہ ضرورت شدیدہ ہے، تو اس میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کریں، لیکن بھائی کم سے کم ایک کام کریں کہ ان ذرائع سے دین مت سیکھیں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو سختی سے ہدایت کی ہوئی، اپنے دوستوں کو، کہ واٹس ایپ پہ کوئی بھی دینی بات ہو پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر دیں، پڑھے بغیر، کیونکہ بات تو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے لیکن چونکہ ہم عالم نہیں ہیں ہم کو کیا معلوم کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں، اس لیے ہم تو اس کو جج نہیں کر سکتے کہ صحیح ہے غلط ہے، اور ہمارا دین غلط ہو جائے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں اور وہ دین نہ رہے تو وہاں جا کے کیا بنے گا۔ اس لیے دین سیکھیں، علماء موجود ہیں، مستند کتابیں موجود ہیں، علماء سے پوچھیں کہ ہم کون سی کتاب پڑھیں جو مستند ہے، جو قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہے، اس پر عمل کریں۔ دین سیکھنے کے لیے یہی چیزیں کیوں رہ گئی ہیں بھائی؟ آپ اتنی بار تو ہم یہاں شعر پڑھ چکے ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیانات، اتنے بڑے مجدد نے اپنے بیانات میں شعر کو بار بار پڑھا ہے، جسٹس اکبر الہ آبادی کا شعر، نہ کتابوں سے نوازوں سے نہ زر سے پیدا، زر مانی دولت پیسہ، یعنی نہ کتابوں سے دین پھیلتا ہے نواز سے، اور نہ ہی پیسے سے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ بزرگوں کے پاس اٹھو بیٹھو، اب بزرگ کون ہیں؟ وہ بزرگ ہیں جو نذرانے لے رہے ہیں، وہ جو حلوے پکوا رہے ہیں اور دیگیں کھا رہے ہیں، اور جو ہے ان کا مقصد بس یہ ڈنڈورا پیٹنا نہیں، معلوم کرو، اللہ سے مانگو، اگر کوئی نہیں ملتا سچا آدمی تو اللہ سے مانگو کہ اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے، کوئی ہمیں سچا آدمی دکھا دیجئے جو مخلص ہو آپ کے راستے کا اور شریعت اور سنت کے مطابق چلتا ہو، وہ راستہ ہمیں ضرور دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے صحیح راستہ۔ عاشق کے شد کے یار بحالش نظر نہ کر، اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب ہست۔ فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ کا عاشق، اللہ کا چاہنے والا، سیدھے راستے کا چاہنے والا، یوں مختصر سمجھ لو، سیدھے راستے کا چاہنے والا کوئی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی نہ فرمائی۔ ہاں ہمارے اندر ہی درد، وہ درد نہیں ہے، وہ طلب نہیں ہے، کہ ورنہ طبیب موجود ہے، اللہ والے موجود ہیں دنیا میں، قیامت تک آتے رہیں گے اللہ والے، لیکن ہماری نظروں میں جو ہے نا وہ خرابی آ گئی ہے، فساد پیدا ہو گیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے بس، ہماری طرح ہم بھی سوتے ہیں، یہ بھی سوتے ہیں، کھاتے پیتے یہ بھی، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، بیت الخلاء ان کو بھی جانا پڑتا ہے، تو وہی ٹھیک ہے، یہ تو انسان ہے، لیکن انسان کے ساتھ ساری حاجتیں لگی ہیں، لیکن ایک آدمی جیسے ابھی بیان کیا سنت کے مطابق کام کر رہا ہے اور گناہ میں ایک لمحہ بھی گناہ میں اپنے لمحات کو استعمال نہیں کر رہا ہے، تو اس میں اور اس میں ایک غافل آدمی میں فرق نہیں ہوگا، وہ اس کے جیسے ہی ہو جائے گا، کیا اس کی قیمت بڑی ہوئی ہے، اس کی زندگی قیمتی ہے، اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے، تو ایسے لوگ ہیں دنیا میں، ان کو ڈھونڈو، نہیں نظر آتے تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. اللہ تعالیٰ تھوڑی گمراہ کرتے ہیں بندے کو, وہ ضرور سیدھا ہی رستہ دکھائیں گے. تو یہ میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ان آلات کو جو ہے نا, کیونکہ اللہ والا بننے کا راستہ یہی ہے کہ ایک تو ہو اولیاء اللہ کی مصاحبت, پانچ ہم کافی الفاظ ہیں, مصاحبت, ایک ہے محافظت, ایک ہے مباعدت, اور ایک ہے مواظبت, اور ایک ہے مداومت. مصاحبت کس کی کرنی ہے؟ اولیاء اللہ کی. صحبت, مصاحبت معنی صحبت, صحبت اختیار کرنی ہے اولیاء اللہ کی. اور محافظت کس سے کرنی ہے؟ حفاظت گناہ سے. اور مباعدت یعنی دوری, دوری کس سے اختیار کرنی ہے؟ اسباب گناہ سے. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اسباب گناہ ہے, یہ اسمارٹ فون, لیپ ٹاپ, جس کو جو اس میں برائی میں مبتلا ہو جاتا ہو اس کو چاہیے کہ اس کو خیر آباد کہہ دے, اپنا ایمان بچائے, ہے نا. ایمان بچانے کے لیے بھائی سادہ موبائل بھی لے سکتے ہیں, اس سے بھی کام لے سکتے ہیں, ایک رابطہ ہی تو رکھنا ہے. ہاں جس کی شدید ضرورت ہو وہ مستثنی ہے, لیکن اس کو بھی چاہیے کہ اس کے بارے میں اپنے شیخ سے ہدایات لیتا رہے, کسی کو اپنا بڑا بنائے اور اس سے ہدایت لیتا رہے کہ میں اس کو کیسے استعمال کروں, اس کی برائی سے میں کیسے بچ سکتا ہوں. وہ بتائے گا آپ کو, تدبیر بتائے گا. اور مباعدت کے بعد مواظبت, سنتوں پر مواظبت, ہر کام سنت کے مطابق کرنا. اور مداومت, جو ذکر اللہ شیخ بتائے ہیں اس کو پابندی کے ساتھ کرنا, تلاوت ہے, تسبیحات ہیں, دعائیں ہیں, سبھی جیسے شیخ بتائے اس کے مطابق کرنا. یہ پانچ کام کرنے سے انسان ولی اللہ ہو جائے گا. تو ان آلات کو جو ہے جہاں تک ممکن ہو سکے ہم خیر بات کہہ دیں, اور اگر رکھنا ہی ہے تو کم از کم ایک کام کریں کہ ان ذرائع سے دین نہ سیکھیں. ہر تو میں اس میں گھس گیا ہے, جس کی جو مرضی ہے وہ لکھ دیتا ہے فلاں فلاں فلاں. ارے بڑی بڑی اچھی بات ہے, اگر اتنا علمی نہیں ہے کہ وہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے, بات بڑی اچھی ہے لیکن شریعت کے خلاف ہے, ہے نا. تو اس لیے اس معاملے میں ہر آدمی محتاط رہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے ہوشیار کرے. تین باتیں ہوں گی. اب باتیں تو بہت ہوتی ہیں, بڈھے سے ہوشیار رہنا چاہیے, بڈھوں سے, بوڑھے آدمی سے بات پہ بات نکال کے پورا ٹائم اپنا پورا کر لیتا ہے بڈھا. ایک بڈھا جھک جھک کے کچھ کام کر رہا تھا میدان میں, تو خلیفہ ہارون رشید وہاں سے گزر رہے تھے. وہ وزیر کو کہا, پوچھو یہ کیا کر رہا ہے. بڑے میاں تھے, کمر جھکی ہوئی, جا کے پوچھا. اس نے کہا کہ کھجور کا گٹھلیاں بو رہا ہوں. تو خلیفہ نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ کتنے عرصے میں پھل دے گا. اس نے کہا کہ 20-25 سال میں پھل دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ تمہاری تو عمر ہی ایسی ہے کہ قبر میں جانے والے ہو, تو بیج بو رہے ہو, تمہیں پھل کہاں ملے گا اس کا. اس نے کہا کہ میاں اگر اس طرح سوچنے لگا ہر آدمی تو دنیا کا کام کوئی نہیں چلے گا. کوئی بوتا ہے کوئی کھاتا ہے, پھل کوئی بوتا ہے کسی اس کا پھل کوئی اور بھی کھاتا ہے. تو اس زمانے میں رواج تھا کہ خلیفہ جب کسی بات پہ کہہ دے نام, ہاں ٹھیک بات ہے, تو اس کو وزیر کے ذمے تھا کہ 1000 دینار اس کو دے دو, خوشی خوش کر دو, انعام دے دو. تو خلیفہ نے بالکل صحیح بات تھی, اس نے کہا نام. فوراً وزیر نے 1000 سونے کا دینار اس کو دے دیا. اب خلیفہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ ایک میری بات تو سنتے جائیے, جیسے میں کہتا رہتا ہوں, ایک بات ختم کر کے پھر بات شروع کر دیتا ہوں. تو اس نے کہا ایک میری بات سنتے جائیے. نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا ویسے تو پھل 20-25 برس کے بعد آئے گا, لیکن مجھے تو میرا پھل ابھی مل گیا. خلیفہ نے کہا نام, بات تو صحیح ہے. پھر وزیر نے جو ہے 1000 دینار اس کو دے دیا. تو پھر اس کے بعد وہ جب مڑ کے واپس چلنے لگا تو کہا کہ ایک بات سنتے جائیے. اس نے اب کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ کسی کا پھل سال میں ایک مرتبہ آتا ہے, میری فصل کے تو پھل جو ہے سال میں 2 مرتبہ مل گیا مجھے. اس نے کہا نام, بات تو ٹھیک ہے. پھر وزیر نے جو ہے 1000 دینار اس کو دے دیا. اب وزیر جو ہے ہوشیار تھا, اس نے کہا اب آپ یہاں سے تیزی سے چل نکلیے, کیونکہ اس نے گنتی کا معاملہ شروع کر دیا جو لامتناہی ہے. وہ کہے گا کہ اب 3 مرتبہ پھل مل گیا, اب 4 مرتبہ پھل مل گیا, تو آپ تو لٹ جائیں گے, آپ نکل چلیے یہاں سے. تو پھر خلیفہ وہاں سے چل دیا. تو اس لیے اب آپ حضرات سمجھ جائیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹرافیاں بچوں کو دے دیں.
ہاں